نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، إلهامات رباني جو کہ مجموعہ ملفوظات ہے شیخ العرب والعجم عارف اللہ، مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمہ اللہ کا، اور اس کے جامع و مرتب ہمارے مرشد ثانی حضرت اقدس سید شاہ جمیل میر صاحب رحمہ اللہ، اس میں سے پڑھ کر سنا رہا ہوں. ارشاد فرمایا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو تین نصیحتیں. ارشاد فرمایا اس وجہ سے بزرگوں نے فرمایا کہ جب تک حرام روزی میں مبتلا ہے دو رکعت پڑھ کر سجدے میں سر رکھ دے اور گرگڑا گرگڑا کر دعا مانگے کہ اے اللہ مجھے حلال روزی عطا فرما، اور صرف گرگڑانے ہی سے کام نہیں بنے گا بلکہ تلاش بھی کرتا رہے، ملازمت کی جگہوں پر کوشش کرتا رہے. اگر حرام آمدنی مثلا 1000 کی ہے اور حلال کی صرف 500 کی مل رہی ہے تو فوراً چھوڑ دو. اب سوال یہ ہے کہ آمدنی کم ہو جائے گی تو بچوں کے پیوند لگ جائیں گے، تو سنو اگر تمہاری اولاد کے کپڑوں پر پیوند لگ جائیں گے تو تمہاری اولاد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا سے زیادہ قیمتی نہیں ہے. اگر ان کے پیوند لگ سکتے ہیں تو تمہارے بچوں کے پیوند لگ گئے تو کیا ہوا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا یا عائشہ تو اذا اردت اللحوق بی فلیکفک من الدنیا کزاد الراکب و ایاک و مجالسۃ الاغنیاء ولا تستخلقی ثوبا حتی ترقعیہ. کہ اے عائشہ اگر جنت میں میرے ساتھ رہنا چاہتی ہو تو دنیا میں ایسے رہنا جیسے مسافر رہتا ہے، دل کو دنیا سے اچاٹ رکھنا اور مالداروں کے پاس کم اٹھنا بیٹھنا. تجربہ ہے جو لوگ مالداروں کے پاس بیٹھتے ہیں ہمیشہ ناشکری میں مبتلا رہتے ہیں. دیکھتے ہیں کہ اس کا بنگلہ 500 گز کا ہے، میرے پاس صرف 80 گز کا ہے، تو دل میں شیطان شکایت ڈال دیتا ہے کہ اس کو اللہ نے اتنا دیا مجھے کچھ نہیں دیا. اور تیسری نصیحت یہ فرمائی کہ کپڑے کو پرانا نہ سمجھنا جب تک پیوند نہ لگا لینا. آپ کے بھانجے حضرت عروہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ خالہ جان اس نصیحت پر اتنا عمل فرماتی تھی کہ جب تک اپنے کپڑوں کو بوسیدہ کر کے ان پر پیوند نہ لگا لیتی تھی تب تک نیا کپڑا نہیں بنواتی تھی. جبکہ سخاوت کا یہ حال تھا لقد رأيت عائشة رضی اللہ عنہ تصدقت بسبعین الف درہم وانہا لترقع جانب درعہا. کہ میں نے دیکھا کہ ایک مرتبہ ایک دن میں 70,000 درہم ضرورت مندوں میں تقسیم کر دیے اور خود اس دن بھی اپنے کپڑوں میں پیوند لگا رہی تھی. اگر یہ اب بتاؤ کس کا درجہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے بلند ہے کہ جو پیوند لگانے میں بے عزتی محسوس کرتا ہے. اگر آج ہم طے کر لیں کہ چاہے دم نکل جائے، چاہے فاقے ہو جائے، چاہے کپڑوں پر پیوند لگے، لیکن ہم اللہ کو ناراض نہیں کریں گے تو ساری مشکلیں آسان ہو جائیں گی. آج ہمیں چھوٹے چھوٹے حکموں پر عمل کرنے میں مشکلیں نظر آتی ہیں، اپنی جانوں کو ہم ذرا بھی اللہ کی راہ میں تکلیف نہیں دینا چاہتے. اور صحابہ رضی اللہ عنہم تھے کہ کلیجے میں تیر لگ رہا ہے مگر ہائے نہیں کہتے، کہہ رہے ہیں لما تعین حرام ابن ملحان یوم ذکر معونا قال بالدم ہاکذا فنضحہ علی وجہہ ورأسہ ثم قال فزت ورب الکعبہ. کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا. آج بھی مدینہ منورہ میں احد کے دامن میں 70 شہیدوں کا لہو گواہی دے رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے پیارے ہیں کہ ان پر جان دینا آسان ہے اور جان ان کے سامنے بے قیمت ہے. وہ خون کے قطرے بڑے قیمتی ہیں جو خدا کی راہ میں گریں، ایسے ہی وہ آنسو بڑے قیمتی ہیں جو اللہ کے لیے گریں، وہ پسینے کے قطرے بڑے قیمتی ہیں جو خدا کی راہ میں گریں. اللہ کی قیمت سمجھ لو. اگر اللہ کو پانا ہے تو قربانیاں اور کچھ ایثار کرنا پڑے گا. کیا دنیا جیسی حقیر ہے بے مشقت مل جاتی ہے؟ دنیا کمانے کے لیے بھی پیسہ گرانا پڑتا ہے تب دنیا ملتی ہے. दूध वालों को देखो कि रात को 12 बजे उठ जाते हैं, हमें तहज्जुद पढ़ना मुश्किल है और उनको 12 बजे दूध के लिए उठना क्यों आसान हो गया? इसलिए कि पैसों पर यकीन है और आखिरत पर यकीन नहीं। अगर यकीन पैदा हो जाए तो आखिरत के अमाल, तहज्जुद, नमाज, रोजा, गुनाहों से बचना, नफ्स से जिहाद करना सब आसान हो जाए। अगर अल्लाह को नाराज किया और दौलत के पांव ही चाटते रहे और हराम आमदनी को इसलिए न छोड़ सके कि दौलत से फिराक बर्दाश्त नहीं होता, तो याद रखो कि ये दौलत 2 लाख मारकर एक दिन कब्र में गिरा देगी। वहाँ न शेख साहब का बैंक जाता है, न कार, न बंगला। उस गाढ़े वक्त के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, अक्सिरु ज़िक्रहा ज़िम्मिल लज़्ज़ात यानी अल मौत। लज्जात को सर्द करने वाली चीज यानी मौत को कसरत से याद करो। लेकिन हमने अपने नबी की नसीहत को भुला दिया। हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रजी अल्लाह अन्हुमा फरमाते हैं कि हम 10 आदमी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की खिदमत में बैठे हुए थे। فقام رجل من الانصار فقال يا نبي الله من اكيس الناس واحزم الناس فقال اكثرهم ذكرا للموت واشدهم استعدادا للموت قبل نزول الموت اولئك هم الاكياس ذهبوا بشرف الدنيا وكرامه الاخره। एक अंसारी खड़े हुए और अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल, सबसे ज्यादा अकलमंद लोग कौन हैं? अगर ये सवाल हमसे किया जाता तो हम में से अक्सर ये जवाब देते कि अकलमंद लोग वो हैं जो 1-1,000 गज के बंगले पर रह रहे हैं, मुर्गो कबाब बिरयानियां उड़ा रहे हैं, शराब व कबाब और टेडियों से खूब लुत्फंदोज हो रहे हैं, यानी जो दुनिया की लज्जतों में ज्यादा से ज्यादा मशगूल है वही अकलमंद है। और ऐसे लोग खुद भी अपने को नहायत आकिल ज़हीन समझते हैं। डिफेंस तो क्रिप्टन का शराबी आदमी भी खुद को कहता है कि अकलमंद तो मैं हूँ, मेरा 500 गज का बंगला है और कई कारें हैं और टेडियों और शराब से मजे उड़ा रहा हूँ, और ये बुद्धू मुल्ला ने लोग जो मस्जिदों की चटाइयां तोड़ रहे हैं, सजदों में रो रहे हैं, खुदा भी इनकी दुआओं को नहीं सुनता। ये तो निहायत बेवकूफ और बुद्धू लोग हैं। लेकिन जिस दिन मौत गला दबाएगी उस दिन मालूम होगा कि बंगला ज्यादा कीमती है या अल्लाह ज्यादा कीमती है, नाच रंग की महफिलें ज्यादा कीमती हैं या अल्लाह की याद ज्यादा कीमती है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सवाल के जवाब में ये नहीं फरमाया कि अकलमंद वो लोग हैं जो कार और बंगले वाले हैं या साइंस पढ़कर चांद पर जाने वाले अकलमंद हैं, बल्कि फरमाया अक्सरुहुम ज़िक्रन लिलमौत व इस्तेदादन लिलमौत। अकलमंद वो है जो मौत को ज्यादा याद करता है, जो ज्यादा मौत की तैयारी कर रहा है, आखिरत में यहाँ के नेक आमाल से करंसी जमा कर रहा है। मैदान महशर में भी एक मुनादी आवाज देगा, युनादी मुनादी यौमल क़ियामा अय्न उलुल अलबाब क़ालू अय्य उलुल अलबाब तुरीदु قال الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم الى اخر الايه عقد لهم لواء فاتبع القوم لواءهم وقال لهم ادخلوها خالدين। क्या अकलमंद लोग कहाँ है? शायद इस वक्त भी वकला की बार एसोसिएशन में और साइंसदानों और प्रोफेसरों की जमात जिनको दारेश्वरों की जमात कहा जाता है, शायद ये लोग उस वक्त भी यही कहें कि हमने दुनिया में भी बाजी मार ली और मुल्लानों को यहाँ भी हरा दिया। देखो अकलमंदों को पुकारा जा रहा है और दुनिया में हम सबसे ज्यादा अकलमंद थे, दुनिया में भी क्लबों में नंगे नाचते रहे, यहाँ भी हम ही बाजी ले गए, यहाँ भी हमें आवाज दी जा रही है कि अकलमंद कहाँ है? ये मुल्लाने तो माशरे पर नासूर थे, हमारे नाच गाने ऐश की महफिलों को मौत की याद दिलाकर तर्क किया करते थे, हम तो इनको दुनिया ही में दरिया बंद करना चाहते थे। आह, लेकिन इस वक्त एक जमात खड़ी होगी और सवाल करेगी, अय्यु उलिल अलबाब तुरीदु, अकलमंदों से तुम्हारी क्या मुराद है? इस वक्त मुनादी देने वाला फरिश्ता कुरान की इस आयत को तिलावत करेगा, अल्लज़ीन यज़कुरून अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन इला आख़िरिल आया। वो लोग जो अल्लाह को याद करते थे जब खड़े होते थे और जब बैठते थे, और अल्लाह इनके दिल में इस कदर उतर लिया था और इनकी जानों को अल्लाह से इस कदर शदीद ताल्लुक था कि जब करवट भी लेते थे तो अल्लाह का नाम लबों पर आ जाता था। इस वक्त अदालतों की बार एसोसिएशन के और बड़े बड़े साइंसदानों के चेहरों पर जिल्लत छा जाएगी, होठ काटते हुए हाथ मिलेंगे कि आज मालूम हुआ कि सबसे ज्यादा जलील और अहमक तो हम ही लोग थे। کیونکہ ہم نے اللہ کو راضی نہیں کیا تھا۔ اب خطبے میں جو آیت میں نے تلاوت کری تھی اس کی کچھ تفسیر عرض کرتا ہوں۔ اس آیت کا پس منظر یہ ہے کہ ایک مرتبہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک مشرک عاص بن وائل آیا۔ اس نے ایک بوسیدہ ہڈی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھائی۔ اتنی پرانی ہڈی تھی کہ اس نے ہاتھ سے مل کر پھونک مار کر اڑا دیا اور کہا، من یحیی العظام وہی رمیم، اس ہڈی کو قیامت کے دن دوبارہ کون زندہ کرے گا؟ قیامت کیسے قائم ہوگی جب یہ اتنی بوسیدہ ہو گئی ہے کہ میں نے پھونک مار کر اس کو اڑا دیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اورم یر الانسان انا خلقناہ من نطفہ، کیا آدمی کو یہ نہیں معلوم کہ ہم نے اس کو نطفے سے پیدا کیا ہے؟ اس سوال ہی کے اندر حق تعالیٰ شانہ نے دوبارہ پیدائش اور اثبات قیامت کا نقشہ کھڑا کر دیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس سوال سے یہ بتا دیا کہ اے انسان، تیرا یہی نشر اول تیرے نشر ثانی کے لیے نمونہ اور دلیل ہے، جسے ہر وقت تو اپنے اندر دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ آپ اس مشرک کو جواب دیجئے کہ یہ جو پوچھتا ہے کہ میں اس کو دوبارہ کیسے پیدا کروں گا، قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ وہو بکل خلق علیم، جس نے پہلی دفعہ اس کو پیدا کیا وہی اس کو دوبارہ بھی پیدا کرے گا۔ میرے شیخ شاہ عبد الغنی صاحب پھلپوری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اس آیات میں اللہ نے علم کا سمندر رکھ دیا ہے کہ جس نے پہلی دفعہ تم کو پیدا کیا وہی دوبارہ بھی پیدا کرے گا۔ جب تمہاری ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی، تم ہواؤں میں اڑ جاؤ گے، تمہیں اگر جلا کر راکھ کر دیا جائے جیسے ہندوؤں کے یہاں ہوتا ہے، اور اگر کبھی پانی میں جنازہ اتار دیا جائے جسے مچھلیاں کھا لیں، تو وہ بکل خلق علیم، وہاں بھی میں اپنی مخلوق کو اپنے دائرہ علم میں رکھتا ہوں، تم میرے احاطہ علم سے باہر نہیں جا سکتے۔ لہذا حضرت نے فرمایا کہ جس نے پہلی دفعہ پیدا کیا وہی دوبارہ پیدا کرے گا، اور پہلی دفعہ کیسے پیدا کیا اس کو عرض کرتا ہوں۔ اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفہ، کہ انسان غور نہیں کرتا کہ میں نے اس کو نطفے سے پیدا کیا، باپ کی منی سے پیدا کیا، اور باپ کی منی کہاں تھی، کیسے پیدا ہوئی؟ غذا سے، غذا سے خون بنا، خون سے منی بنی، اور منی سے اللہ نے بندوں کو پیدا کیا، تو یہ غذائیں کہاں تھی؟ ماں باپ نے زندگی بھر جو غذائیں کھائیں، کیا یہ سب ایک جگہ جمع تھی؟ حضرت نے فرمایا کہ ہم دنیا میں جہاں جہاں بکھرے ہوئے تھے، آفاق عالم میں ہمارے اجزائے تخلیقیہ، ترکیبیہ، تعمیریہ، یعنی ہماری پیدائش کے ذرات جہاں جہاں چھپے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمارے ماں باپ تک پہنچایا۔ اگر ہم آسٹریلیا کی گندم میں چھپے ہوئے تھے، حکومت پاکستان کے خیال میں آئے گا کہ اس گندم کو منگواؤ، وہ گندم بازار میں آئے گی تو ماں باپ اس کو خریدیں گے اور کھائیں گے۔ اگر ہم مدینہ شریف کی کھجوروں میں چھپے ہوئے تھے تو ہمارے ماں باپ کو اللہ حج نصیب کرے گا، یا کوئی حاجی ان کو وہاں کی کھجور ہدیہ کرے گا، وہ مدینہ پاک کی کھجور کھائیں گے، اس کھجور میں ہمارا جو ذرہ چھپا ہوا تھا وہ ان کے خون میں آ جائے گا۔ اور اگر ہم کوئٹہ کی بکریوں میں تھے تو کوئٹہ کی بکریاں یہاں آئیں گی، اور اگر ہم گھاس کے ان ذرات میں تھے جو یہ بکریاں پہاڑوں پر چر رہی تھی، تو بکریوں کو حکم ہوگا کہ اس گھاس کو چر لے، مجھے ایک بندے کو پیدا کرنا ہے، اس گھاس میں میرے ایک بندے کا ذرہ تخلیق ہے۔ پھر اس بکری کو اللہ کراچی بھیجے گا، پھر اس کے محلے کا قصائی بکرے کو خرید کر لائے گا، اور اس کا گوشت ہمارے ماں باپ تک پہنچے گا۔ اسی طرح اگر قندھار کے اناروں میں ہماری پیدائش کا کوئی ذرہ ہے تو انار قندھار سے درآمد ہوگا، اور وہ انار شہر کی سبزی منڈی پہنچے گا، پھر اللہ ماں باپ کے دل میں ڈالے گا کہ وہ جا کر اس انار کو کھائیں گے، اس سے ان کے خون میں وہ ذرہ آ جائے گا۔ اور اگر کشمیر کے سیبوں میں ہمارا کوئی ذرہ چھپا ہے تو کشمیر کے سیب یہاں آئیں گے، اور اگر دریائے سندھ کے جہلم کے پاس کی مٹی کے ذرے میں ہم چھپے ہوں گے تو دریائے جہلم وہاں سے اپنے ساتھ وہ ذرہ دریائے سندھ میں لائے گا، جہاں سے وہ ذرہ کراچی آ کر اور فلٹر ہو کر ہمارے والدین کے معدے میں داخل ہوگا۔ غرض یہ کہ شاہ عبد الغنی صاحب رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ اس آیت میں اللہ تعالی نے علم کا سمندر رکھ دیا ہے۔ جو ذرہ ہمارا آسٹریلیا کی گندم کی صورت میں چھپا تھا، جو ذرہ ہمارا قندھار و کابل کے اناروں میں چھپا تھا، جو ذرہ کوئٹہ کے پہاڑوں کی گھاس میں چھپا ہوا تھا، تو وہ گھاس بکریاں چر کر یہاں آئیں گی۔ اسی طرح مدینہ شریف کی کھجوروں میں جو ہمارا ذرہ تھا، ہمارے والدین یا تو خود جائیں گے یا کوئی حاجی لائے گا اور وہ کھجور ان کو کھلائے گا۔ غرض یہ کہ پیدا ہونے سے پہلے بھی ہم سارے عالم میں بکھرے ہوئے تھے، اللہ تعالی نے بھی سارے عالم کے ذرات کو ہماری پیدائش کے لیے بصورت غذا ہمارے ماں باپ کے خون میں جمع فرمایا، اس کے بعد ان غذاؤں سے خون بنایا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان ذرات کو جن سے ہمیں پیدا کرنا تھا حکم دیا کہ تو منی بن جا، پھر منی کو ماں کے پیٹ میں پہنچایا۔ اس طریقے سے 9 مہینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے سارے عالم میں بکھرے ہوئے ہمارے ذرات کو انسان کی شکل میں بنا کر پیش کر دیا۔ فثبت ان الاجزاء التي منها تولد بدن الانسان كانت متفرقه في البحار والجبال واوج الهواء ثم انها اجتمعت بالطريق المذكور۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں گویا یہ فرمایا کہ اے ظالم مشرک، اے نالائق، تو سمجھتا ہے کہ تو مرنے کے بعد بکھر جائے گا، پھر اللہ تعالیٰ تجھے دوبارہ کیسے جمع کرے گا؟ تو سن لے، پہلے بھی تو بکھرا ہوا تھا اقصاء عالم میں، آفاق عالم میں، اطراف عالم میں، اکناف عالم میں، غرض تو سارے عالم میں بکھرا ہوا تھا، میں نے تجھے جمع کر کے نطفے کی شکل میں ماں کے پیٹ میں پہنچایا، پھر نطفے سے انسان بنایا۔ اولم یرا الانسان انا خلقناہ من نطفہ فاذا ہوا خصیم۔ پھر تو میرا کیسے دشمن بنا ہوا ہے جبکہ میں نے تجھے پیدا کیا؟ اس آیت میں اللہ نے گویا اس مشرک کو یہ جواب دیا کہ ایک دفعہ تو سارے عالم میں بکھرا ہوا تھا، تو خدا نے تجھے جمع کر کے ماں کے پیٹ میں رکھا، تو وہ بھی تیری قبر تھا، پھر ماں کے پیٹ کی قبر سے تجھے 9 مہینے بعد نکالا، تو اب جو تو دنیاوی قبرستانوں میں دفن ہو رہا ہے تو اس قبر سے بھی تجھے نکالوں گا اور سارے عالم سے تیرے ذرات کو جمع کر دوں گا۔ لہذا موت کو یاد کیا کرو، جو آج گناہگار ہے تو موت کی یاد اسے نیک بنا دے گی۔ موت کی یاد ایسی چیز ہے جو گناہگار مسلمان سے گناہ کی عادت چھوڑا دیتی ہے، اگر وہ گاڑا وقت سامنے رہے تو آدمی گناہ کے قریب نہ جائے۔ موت کا دھیان رہے کہ ایک دن اللہ کے حضور میں پیش ہونا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اذنی واوجز فقال اذا قمت فی صلاتک فصلی صلاۃ مودع، کہ ہر نماز کو یہ سمجھو کہ شاید یہ میری آخری نماز ہے، فجر میں یہ سمجھو کہ شاید زہر نہ ملے، زہر کو یہ سمجھو کہ شاید عصر نہ ملے، کیا معلوم کس وقت ویزا ختم ہو جائے۔ نماز اسی وقت نماز ہوتی ہے جب آدمی یہ سمجھتا ہے کہ یہ میری آخری نماز ہے، اس سے موت کا خیال رہنے لگے اور آخرت کی فکر بڑھتی جائے گی۔ اگر کسی کو ہمیشہ کے لیے سعودی عرب جانا ہو تو آج ہی سے تیاری شروع کر دیتا ہے اور یہاں مسافرانہ زندگی گزارتا ہے، فکر رہتی ہے کہ وہاں بسنے کے لیے کن کن باتوں سے آسانی ہوگی تاکہ اس وقت کوئی تکلیف نہ اٹھانی پڑے۔ جہاں ہمیشہ رہنا ہے وہاں کی تیاری میں مصروف نہ ہونا سخت نادانی ہے۔ وہ گاڑا وقت جب ساری کائنات سے الگ ہو جاؤ گے، بیوی بچے اعزاء و اقربا کچھ کام نہ آئیں گے، اس کی فکر نہ ہونا بیوقوفی ہے۔ مکان بھی یہی رہ جائیں گے، بچے بھی کہیں گے کہ یہ مکان ابا ہی نے بنایا تھا، لیکن اب تو لاش چھڑ جائے گی، جلدی نکالو، اولاد بھی مجبور ہے، لہذا ان مکانوں سے ابھی سے دل توڑ لو۔ آج جن آنکھوں سے بد نظری کر رہے ہو، جسے اپنا سمجھ رہے ہو، کل یہ آنکھیں گواہی دیں گی کہ اے اللہ، اس نے ہمارے اوپر ظلم کیا، آپ نے تو ہمیں اپنی یاد میں رونے کے لیے بنایا تھا اور اس نے آپ کی دی ہوئی قوت کو لڑکیوں کے دیکھنے میں صرف کیا۔ زبان گواہی دے گی اے اللہ، اس نے میرے اوپر ظلم کیا، آپ نے مجھے اپنے ذکر کے لیے بنایا تھا اور اس نے مجھے غیبت اور لغ گوئی اور نافرمانی میں خرچ کیا۔ یاد رکھو کہ ایک دن تم کو بے زبان ہونا ہے، اس لیے دنیا ہی میں اپنی زبان سے کام لے لو۔ اس دن سے پہلے خوب اللہ اللہ کر لو، جس دن زبان بے زبان ہو جائے گی، منہ میں زبان ہوگی لیکن بے زبان ہوگی، نہ سبحان اللہ کہہ سکتی ہے، نہ اللہ کہہ سکتی ہے، نہ ذکر کر سکتی ہے، نہ تلاوت کر سکتی ہے۔ وہ وقت آنے سے پہلے اس زبان سے خوب اپنے اللہ کو یاد کر لو، اللہ اللہ کر لو، تلاوت کر لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت اسم سے پڑھ کر عرض کر رہا ہوں. وعن سهل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربا. حضرت سعد بن سهل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر دنیا اللہ تعالی کی نظر میں مچھر کے پر کے برابر بھی وقعت رکھتی تو وہ اس میں سے کافر کو ایک گھونٹ بھی نہ پلاتا. تشریح: چونکہ دنیا اللہ تعالی کے نزدیک حقیر تھی اس لیے کفار اور فجار کو دنیا خوب دیتا ہے. حق تعالی فرماتے ہیں لولا ان یکون الناس امتا واحدا, اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ سارے انسان کافر ہو جاتے تو کافروں کے گھروں کی چھت کو ہم چاندی کر دیتے. دنیا جب اس درجے بے وقعت ہے پھر اس کے لیے اپنے مولا اور مالک حق تعالی شانہ کو ناراض کرنا کس درجے نادانی ہوگی. نیز اگر اللہ تعالی نے کافروں کو ڈھیل دینے کے لیے دنیا کی چند روزہ بہار دے دی ہے تو کافروں کی اس دنیا کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھنا چاہیے, جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد ہے متاع قلیل ثم مأواهم جہنم. یہ دنیا جو کافروں کے پاس ہے چند روزہ بہار ہے, پھر انجام کار ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ یہ دنیا جو کافروں کے پاس ہے وہ نعمت نہیں بلکہ عذاب ہے. لیعذبہم فی الحیات الدنیا, تاکہ عذاب دے اللہ تعالی ان کو ان کی دنیا سے ان کی دنیاوی زندگی میں. اگر بادشاہ پھانسی کے ملزم کو ایک ماہ کے لیے مہلت دے دے اور اس مہلت کے زمانے میں خوب اس کو سامان عیش دے دے تو کیا کوئی عقل مند اس کے عیش پر لالچ کر سکتا ہے؟ بادشاہ ہارون رشید کے صاحبزادے جو انتہائی زاہدانہ زندگی کی حالت میں دنیا سے رخصت ہو رہا تھا, یہ دو شعر اپنے رفیق ابو عامر بصری کو بطور وصیت کی سنائے تھے. یا صاحبی لا تفترر بتنعمی فالعمر ينفد والنعیم يزول فإذا حملت الى القبور جنازة فعلم بأنك بعدها محمول. اے ساتھی, دنیا کی نعمتوں سے دھوکہ نہ کھانا, عمر ایک دن ختم ہونے والی ہے اور نعمتیں تم سے ختم یا جدا ہونے والی ہیں, اور جب تم کسی جنازے کو قبرستان لے جا رہے ہو تو یقین کر لینا کہ تم آج اٹھانے والے ہو اور کل تم اٹھائے جاؤ گے. نذیر اکبر آبادی کے دو شعر بھی عجیب عبرت ناک ہیں. کئی بار ہم نے یہ دیکھا کہ جن کا معطر بدن تھا مبیض کفن تھا, جو قبر کوہن ان کی اکھڑی تو دیکھا, نہ عضو بدن تھا نہ تارے کفن تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتیں, لباس کی سنتیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سفید رنگ کا کپڑا پسند تھا. نمبر دو, قمیض کرتا یا صدری وغیرہ پہنے تو پہلے دایا ہاتھ آستین میں ڈالیں پھر بایا ہاتھ. اسی طرح پاجامہ اور شلوار کے لیے پہلے دایا پاؤں پھر بایا پاؤں. نمبر تین, پاجامہ شلوار یا لنگی ٹخنے سے اوپر رکھیں, ٹخنے سے نیچے لٹکانے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تہبند ٹخنے سے نیچے لٹکانے والے پر اللہ تعالیٰ نظر رحمت نہیں فرمائے گا. نیا کپڑا پہن کر یہ دعا پڑھیں: الحمدللہ الذی کسانی ھذا الثوب ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوة. ترجمہ: سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اس نے کپڑا مجھے پہنایا اور نصیب کیا بغیر میری کوشش اور قوت کے۔ نمبر 5، امامے کے نیچے ٹوپی رکھنا سنت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ نمبر 6، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتا بہت پسند تھا۔ نمبر 7، سیاہ صافہ باندھنا مسنون ہے، شملہ چھوڑنا بھی مسنون ہے، شملہ جو امامے کے نیچے والا حصہ ہوتا ہے۔ نمبر 8، ٹوپی پہننا سنت ہے۔ نمبر 9، قمیص یا کرتا وغیرہ اتارنا ہو تو پہلے بایاں ہاتھ آستین سے نکالے پھر دایاں ہاتھ، اسی طرح شلوار اور پاجامہ اتارتے وقت پہلے بایاں پیر باہر نکالیں پھر دایاں۔ نمبر 10، جوتا پہلے دائیں پاؤں میں پہنے پھر بائیں پاؤں میں۔ نمبر 11، اتارتے وقت پہلے بائیں پاؤں سے اتاریں اور پھر دائیں پاؤں سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نشر الطیب فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ 23 فصل۔ آپ کے بعد اسماء شریفہ میں ماں ان کی مختصر تفسیر کے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کا عالم یعنی خاص نام ہے۔ احمد، عیسیٰ علیہ السلام نے اس نام سے بشارت دی ہے۔ متوکل، معنی ظاہر ہے یعنی کہ توکل کرنے والے۔ ماہی، آپ کی برکت سے اللہ تعالی نے کفر کو محو فرما دیا یعنی مٹا دیا۔ حاشر، یعنی آپ چونکہ سب سے اول قیامت میں محشور ہوں گے اور سب آپ کے بعد، تو گویا ان کے حشر کے سبب آپ ہوئے یعنی سب کو جمع کرنے والے ہوئے۔ عاقب، یعنی سب انبیاء علیہ السلام کے عقب میں اور آخر میں تشریف لے کر آئے۔ نبی التوبہ، یعنی آپ کی شریعت میں عفو ذنوب کے لیے محض توبہ اپنی شرائط سے کافی ہے، بخلاف بعضی پہلی امتوں کے کہ قتل نفس اس میں شرط تھا۔ نبی الملحمہ، یعنی قتال کے نبی، کیونکہ آپ کی شریعت میں جہاد مشروع ہوا ہے۔ نبی الرحمہ، آپ کا رحمت للعالمین ہونا ظاہر ہے، مسلمانوں کے لیے تو آخرت میں بھی اور کفار کے لیے دنیا میں کہ پہلی امتوں کے سے عذاب نہیں آتے، اور باقی اجزائے عالم کے لیے بھی کہ بقائے عالم کا آپ کے بقائے دین کے ساتھ مرتوب ہے، کہ بقائے عالم کا آپ کے بقائے دین کے ساتھ مربوط ہے۔ جب آپ کے دین کا کوئی اثر نہ رہے گا، حتیٰ کہ اللہ اللہ کہنے والا بھی نہ رہے گا، قیامت قائم ہو کر تمام عالم درہم و برہم ہو جاوے گا۔ فاتح، یعنی کشائندہ، آپ کی بدولت دروازہ ہدایت مفتوح ہوا، امصار و دیار کفار کے فتح ہوئے، جنت کے دروازے آپ کی اتباع سے کشادہ ہوں گے۔ امین، معنی ظاہر ہے۔ شاہد، قیامت میں آپ اپنی امت کے شاہد ہوں گے یعنی گواہ ہوں گے۔ مبشر، بشیر، یعنی مومنین کو خوشخبری دینے والے۔ نذیر، یعنی کفار کو عذاب سے ڈرانے والے۔ قاسم، یعنی فیوز اور اموال کے تقسیم کرنے والے۔ زحوق و قتال، ان دونوں کا استعمال جدا جدا نہیں، زحوق و قتال، ان دونوں کا استعمال جدا جدا نہیں ہوتا، یعنی اہل ایمان سے ہنسنے بولنے والے اور کفار سے قتال کرنے والے۔ عبداللہ، معنی ظاہر ہے۔ سراج منیر، یعنی ہدایت کے چراغ روشن۔ سید ولد آدم، یعنی سب بنی آدم کے سردار۔ صاحب لواء الحمد، یعنی قیامت میں آپ کے ہاتھ میں لواء الحمد ہوگا یعنی اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنے کا جھنڈا، اور سب اولین و آخرین اس کے تلے ہوں گے۔ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ حساب کتاب شروع نہیں ہو رہا ہوگا، اللہ تعالیٰ کا غیظ و غضب بہت زیادہ ہوگا، ناراض ہوں گے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دو طرح کی سفارش کریں گے، شفاعت فرمائیں گے۔ ایک تو بعد میں فرضاً شفاعت ہوگی جو حوض کوثر میں ہوگی، ایک اس سے پہلے اس چیز کی سفارش ہوگی کہ حساب کتاب کا سلسلہ اور اس روز جزا کے دن کا آغاز کیا جائے۔ تو وہ سفارش کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں سر رکھیں گے اور ایسے الفاظ سے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کریں گے جو کبھی کسی نے نہیں کی ہوگی۔ تو اس کے بعد اس تعریف کے بعد پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھائیے اور فرمائیے کہ آپ کیا چاہتے ہیں, پھر حساب کتاب کا سلسلہ شروع ہوگا. تو یہ شفاعت پہلی شفاعت ہے جو سبوں کے لیے ہوگی, یہ اس وہ مراد دیوار الحمد یعنی اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنے کا جھنڈا, اور سب اولین و آخرین اس کے تلے ہوں گے. جو مشہور قصہ ہے کہ پہلے امت انبیاء علیہ السلام کے پاس جائے گی, ہر نبی کا اعلان کہ نسلی نسلی, اس کے بعد پھر آخر میں حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ یہ فرمائیں گے کہ امتی امتی, اور اس کے بعد پھر یہ واقعہ ہوا. صاحب مقام یعنی مقام شفاعت میں آپ کھڑے کیے جائیں گے, صادق یعنی سچی خبر دینے والے, مصدوق یعنی آپ کو سچی خبریں وہی سے سچی ملتی ہیں, آپ کو سب خبریں وہی سے سچی ملتی ہیں, رؤوف رحیم دونوں کے معنی مہربان اور بہت مہربان ہیں, بعض ان میں سے آپ کے ساتھ خاص ہیں اور بعض دوسرے انبیاء یعنی بعض نام جو ہیں اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہیں اور بعض دوسرے نام جو ہیں وہ اور انبیاء علیہ السلام میں بھی مشترک ہیں, اور اکثر ان اسماء مذکورہ میں وہ ہیں جو کسی وصف خاص یا وصف غالب پر دلالت کرتے ہیں, اور عرف میں لقب و نام ایسے ہی اسماء کو کہتے ہیں, اسی اعتبار سے 25-30 کے درمیان تک شمار کیے گئے ہیں, ورنہ آپ کے اوصاف میں سے اگر ہر وصف سے ایک اسم مشتق کیا جاوے تو 200 سے زائد بلکہ بعض علماء کے قول کے مطابق 1000 تک پہنچتے ہیں. من الروض محمد احمد المنسوب مادحه الیہ فہو بہذا الفخر یفتخر, محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے, احمد ہے, آپ کا مادح آپ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے, سو اس فخر پر فخر کرتا ہے. الفاتح الخاتم الہادی بدعوته الى الہدى ولدین اللہ ينتصر, آپ افتتاح کرنے والے ہیں کہ آپ کے نور سے خلق کا افتتاح ہوا, اور آپ اختتام والے ہیں کہ آپ پر نبوت ختم ہوئی, اپنی دعوت سے راہ حق کی طرف حاضی ہیں اور دین الہی کی نصرت فرماتے ہیں. الحاشر العاقب الماحی ببعثه عن الظلام وليل الشرك مندمر, آپ کے بعد سب کا حشر ہوگا, آپ سب انبیاء کے بعد آئے, آپ اپنی بعثت سے تاریکیوں کو ہم سے محو کرنے والے ہیں اور شرک کی رات مٹ جانے والی ہے. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت به الرسول. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. تسر دعا کر لیتے ہیں. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. یا اللہ محض اپنے فضل و کرم سے ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے, صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی عمدا خطا. یا اللہ بہت گناہ کرتے ہیں, قدم قدم پہ آپ کی نافرمانی کرتے ہیں, جس طرح آپ کے ساتھ چلنے کا حق ہے یا اللہ اس کے مطابق بالکل بھی نہیں چلتے, لیکن اے اللہ آپ کی شان کریمی بہت عظیم ہے, آپ اپنے شان کریمی کی طرف دیکھتے ہوئے ہمارے ساتھ بہت کرم کا معاملہ فرمائیے, بہت رحم کا معاملہ فرمائیے, معاف فرما دیجئے. یا اللہ محض اپنے فضل و کرم سے جو کچھ پڑھا جو کچھ سنا یا اللہ اس پر مکمل عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. ہمارے تمام مرشدین کو, ہمارے مرشد اول مرشد ثانی اور ہمارے موجودہ مرشد, یا اللہ ان سب کو خوب خوب جزائے ذیل عطا فرمائیے, ان کے فیوز و برکات ساری دنیا میں عام فرما دیجئے. ہمارے موجودہ شیخ یا اللہ ان کو خوب خوب صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرما دیجئے. ان کے جامعہ کو یا اللہ پوری دنیا میں خوب منور اور معطر فرما دیجئے, اس کے فیوز و برکات ساری دنیا میں پھیلا دیجئے, جیسے حضرت والا کی خواہش ہے بالکل ویسے ہی یا اللہ اس کے تمام معاملات پایہ تکمیل تک پہنچا دیجئے. یا اللہ میرے والد محترم کو یا اللہ خوب خوب صحت عطا فرما دیجئے. یا اللہ ان کی عمر میں, علم میں, عمل میں, حیات میں, ان کے جسم و جان میں یا اللہ ہر چیز میں خوب برکت عطا فرما دیجئے. ان کا سایہ عاطفت ہمارے سروں پر تادیر قائم رکھیے. یا اللہ ہر قسم کی بیماری سے, شرور و فتن سے, آفات سے, حادثات سے یا اللہ ان کی خوب خوب حفاظت فرمائیے. یا اللہ ان کے بھی فیوز و برکات کو ساری دنیا میں پھیلا دیجئے. یا اللہ ان کی اس خانقاہ کو, بہت آباد فرما دیجئے, اس کی فیوز و برکات ساری دنیا میں پھیل جائے یا اللہ, اس کو خوب خوب قبول بھی فرما لیجئے, اور یا اللہ ہم سب کو بھی قبول فرما لیجئے. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, انت المستعان وعلیک البلاغ, ولا حول ولا قوۃ الا باللہ, وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين, آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله, ما شاء الله.